بسم اللہ اولہ و آخرہ. اب ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں کہ یہ سورت نہ صرف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بلکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورہ. جیسا کہ پچھلے سیشن میں عرض کیا گیا تھا کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہیں، اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات، سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ فاتحہ. اس سورہ مبارکہ کے کئی نام جیسے الفاتحہ، قرآن مجید کی افتتاحی سورت، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، ام القرآن، قرآن کی جڑ، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، الشافیہ، شفا دینے والی، الکافیہ، کفایت کرنے والی، الوافیہ، پورا کرنے والی، المناجات یعنی دعا. اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے لیے یہ نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو سات عظیم دہرائی جانے والی آیات جو کہ خود ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہیں عطا فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ سورت ہے جس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی خود قرآن میں نازل. اور یہ ہے سبعم من المثانی، یا اور وہ یہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور یہ مجھے عطا کی گئی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورہ ہے. اور امام بہکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سورہ فاتحہ دو تہائی قرآن کے برابر ہے، ٹو تھرڈ آف دی ہولی قرآن. اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسے نور عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو تذکرہ آ چکا کہ سفر معراج کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ آتا ہوں. یہ دو نور ایسے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملے. سورہ فاتحہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک مقدمے یا دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے پری فیس ہوتا ہے، گویا کہ قرآن مجید کے مفصل مضامین کا ایک بہت ہی سادہ خلاصہ جو ہر شخص بہت آسانی سے جسے یاد کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، وہ اس میں اللہ نے جمع کر دیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت یہ ایک دعا ہے اور بقیہ پورا قرآن مجید جواب دعا ہے. اس میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور اس کے بعد جو قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تم نے صراط مستقیم مانگی تھی، یہ ہدایت نامہ. اب پورا کا پورا اللہ نے اس دعا کے جواب میں عطا فرما دی. سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بخاری شریف میں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے پہلی تین آیات الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات اللہ کے لیے اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کا بیان. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان. اور پانچویں آیت سے لے کر آخر سورہ تک تین آیات میں یہ بندے کے لیے بندے کی ایک احتیاج، بندے کی ایک دعا جو اللہ کی بارگاہ میں رکھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کا اسلوب دعائیہ اور گویا کہ یہ فطرت انسانی کی وہ پکار جو آپ سے آپ زبان پر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے الفاظ کا سانچہ عطا فرما دیا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. گویا کہ یہ ہماری جو فطرت کے اندر جو باتیں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، یہ ان کی ترجمانی ہے جو اس سورت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ کا اسلوب نہ صرف دعائیہ ہے بلکہ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا گیا. دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجت اور اپنی ضرورت فوری طور پر زبان پر لے آئے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد اللہ کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت اور اس کی محبت، اس کا جو ہے وہ انسان اعتراف، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی اور اپنی کمزوری کا اعتراف، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے تعلیم فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا موضوع ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی. اس میں گویا کہ اب ہم اس سورت کو ایک ایک آیت کر کے یہ جو ابتدائی تمہیدی باتیں جان لینے کے بعد اس سورت پر غور و فکر کرتے ہیں. پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار. یہاں پر سب سے پہلا لفظ جو آیا ہے حمد. حمد کے معنی عام طور پہ تعریف کے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اردو میں یہ لفظ اس کی پوری ترجمانی نہیں کرتا ہے. حمد دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، شکر اور جمع ثنا، یعنی کسی موشن کی ایسی مزہ جس میں شکر کے جذبات بھی شامل ہوں، ثناء جمیل، صفات کمال کی تعریف، کہ کسی کے اندر کوئی بھی خوبی، کوئی بھی حسن، کوئی بھی جو اچھائی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ. اور قرآن مجید میں یکساں وقفوں سے سورتوں کا آغاز کلمہ حمد سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا بھی حمد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. محمد، احمد، حامد، محمود، یہ سب کے سب نام جو ہیں یہ اسی حمد کے مادے سے اخذ کردہ ہے. اور بہت ساری ادیائے محصورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی ان میں بھی آپ غور کریں گے کہ کلمہ حمد بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں غذا فراہم کی تو اس کے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اسی طریقے سے رات کو نیند اور آرام کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور صبح اٹھنا نصیب فرمایا تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سو مچ سو کہ اگر انسان کو ٹوائلٹ گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے فراغت نصیب فرمائی ہے، تو باہر نکلنے کے بعد وہ اللہ پاک کا شکر ان الفاظ میں کہ الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب عافانی، ساری تعریف اور سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت سے نوالا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس میں کلمہ حمد بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے. اہل جنت کا وظیفہ یہی ترانہ حمد بتایا گیا ہے کہ وہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، ان کی جو آخری دعا ہوگی وہ بھی یہی ہوگی کہ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التسبیح نصف المیزان، تسبیح یعنی کلمہ سبحان اللہ جو ہے یہ معرفت الہی کے میزان کو آدھا بھر دیتا ہے. والحمدللہ یملؤہ, اور الحمدللہ اسے پر کر دیتا ہے. ترمذی شریف میں یہ روایت آئی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا قرار دیا ہے. اللہ اس الحمدللہ لام جب زیر کے ساتھ آئے تو اکثر و بیشتر اس کے معنی ہوتے ہیں لیے, تو الحمدللہ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے. لفظ اللہ یہ اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اور باقی ساری صفات جو ہے وہ اس سے اخذ کرتا ہے. باقی سارے نام صفاتی ہیں, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور اس لیے اس وجہ سے اس کا کسی اور کے لیے استعمال جائز نہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ لفظ بھی ایک اور لفظ سے نکلا ہے, وہ ہے الہ. الہ کے اوپر جب ال کا اضافہ کیا گیا تو وہ ال الہ جو ہے وہ کثرت استعمال سے اللہ بن گیا. اس معنی میں اگر الہ سے اس کو مشتق سمجھا جائے تو اب الہ کے معنی ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے, جسے انسان روزی رساں سمجھ کر, مشکل کشا سمجھ کر, حاجت روا سمجھ کر جس کی طرف رجوع کرے, جسے ضرورت کے وقت جو ہے وہ پکارا جائے, اور جو وہ ذات جو انسان کو حیرت میں ڈال دے, یعنی انسان جو ہے جس کی اصل حقیقت کو نہ پا سکے اور تھک ہار کر جو ہے وہ بیٹھ جائے, جس کی یہ بھی جو ہے الہ کے معنی میں آتا ہے. اور الہ کے مفہوم میں وہ ذات بھی آتی ہے جس سے ہر والہانہ محبت کی جائے, کہ جو محبوب حقیقی, کہ وہ مرتبہ کہ لا محبوب الا اللہ. اس لحاظ سے ایک الہ کا مفہوم یہ بھی بتایا گیا کہ جو بہت زیادہ مخفی. یہ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کا مفہوم اس ان الفاظ میں ادا ہوتا ہے کہ جو معبود حقیقی ہے, جو محبوب حقیقی ہے, اور جو حقیقی وجود جو اس کائنات میں جس کا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لفظ رب یہ اس کا جو سہ حرفی مادہ ہے را با با, اس کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا, آقا, یا انگریزی میں جسے لارڈ کہتے ہیں. لارڈ اور اس کے ساتھ جو سلیو کا کانسیپٹ ہے وہ ہے اصل میں آقا اور بندے, رب اور بندے کا تعلق. اسی کے مفہوم میں بالادست ہونا, انتظام کرنا بھی. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے اس فعل کی کہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تمام, کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے لے کر آخری حد تک اسے پہنچا دینا, درجہ کمال تک لے جانا. تو گویا رب کے معنی ہے مالک یا آقا, اور عربی میں رب الدار کہتے ہیں گھر کے مالک. رب کے ایک اور معنی ہے ضروریات پوری کرنے والا, پروان چڑھانے والا, پروردگار, پالنہار. اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے, اور وہی ہماری نہ صرف ساری مادی ضروریات کو پورا فرما رہا ہے بلکہ اس نے ہماری روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا, اور اس کے لیے اس نے اپنا کلام پاک ہمارے لیے اس روح کی غذا کے طور پر اپنا کلام نازل فرمایا. رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا فرمانے والا, اس کی ضروریات مہیا کرنے والا, اور اسے تکمیل تک پہنچانے والا. اسی کے مفہوم میں مالک اور آقا, مربی, پرورش کرنے والا, خبر گیری کرنے والا, اور جو کسی کو لک آفٹر کرتا ہے لوجیکلی وہی اس کا اونر ہوتا ہے, وہی اس کا مالک ہوتا ہے. اس اعتبار سے وہ فرمان روا بھی ہے, حاکم بھی ہے, منتظم بھی. اور ان دونوں مفاہیم کے اندر اس کے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت کی ضروریات پوری کرتا ہے. یہ لفظ رب کا گویا کہ ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے, ایک لفظ جو اس کی پوری مفہوم کی ادائیگی کر سکتا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس وقت استعمال کیا جبکہ ابھی ہمارا یہ وجود نہیں تھا. عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنی پہچان کروائی تو پوچھا الست بربکم, یہ ذکر انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا, تو سب نے وہاں تسلیم کیا تھا. اور یہ وہی معرفت اور پہچان ہے جس کی یہاں پر بار بار ہم سے تکرار کروائی جا رہی ہے ہر نماز میں ہم سے الحمدللہ رب العالمین, اس لیے کہ رب کو تو ہم وہاں پر پہچان کر آئے ہیں, اس کو تو وہاں مان کر آئے ہیں, اور یہ اسی سبق کی یاد دہانی ہے جو بار بار یہاں پر ہو رہی ہے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے, اور عالم یہ بذات خود جو ہے اس کا مادہ عین لام میم. عالم کے معنی ہوتے ہیں نشان لگانا, اور عالم پہچان کا ذریعہ, تو جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے. دنیا کے ذریعے سے خالق کائنات کا علم حاصل ہوتا ہے, اس لیے یہ عالم دنیا. اور عالمین جیسے میں نے عرض کیا کہ عالم کی جمع ہے, عالم بہت سارے ہیں, مادی عالم, روحانی عالم, عالم دنیا, عالم آخرہ. اسی طریقے سے آپ غور کریں گے کہ یہ صرف عالم انسانوں کا ہی عالم نہیں ہے, ملائک فرشتوں کا عالم, عالم وحوش, عالم طیور, نباتات, جماتات, کتنی چیزیں ہیں جن کے عالم موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جو ہے رب ہے, اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالمین کا لفظ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا, کہ سارے کے سارے جتنے بھی جہان ہیں اور ان سب جہان والے ہیں, ان سب کی ضروریات پوری کرنے والی ذات وہ ہے رب العالمین. گویا کہ ایک سلیم الفطرت شخص, اس کے دل میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری دنیا, میری کائنات یہی ہے, یہی میری ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں. جب اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, میرے کچھ اور رشتے دار بھی ہیں, یہ بھی مجھے پیار کرتے ہیں, یہ بھی میرے ضروریات کا خیال کرتے ہیں, تو اس کا جذبہ شکر اس سے آگے بڑھتا ہے. اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ مظاہر فطرت, یہ بھی میرے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی اس کے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور یہ سفر اگر تو صحیح سمت میں جاری رہے تو وہ بالآخر ذات باری تعالیٰ تک پہنچ کر ختم ہوتا ہے. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر والدین کے دل میں محبت رکھی تو اس رب العالمین نے رکھی, اور ان ساری چیزوں کے سورج کے اندر یہ گرمی اور سردی یہ میری ضروریات کو بہم پہنچانے کے لیے رکھی تو اللہ نے رکھی. اگر انسان کی نگاہ اس سے پہلے پہلے اٹک جاتی ہے تو وہ ان مظاہر فطرت کو ہی پوجنے لگ پڑتا ہے, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی سورج کی جو ہے وہ ندوت کر رہا ہے, اور کسی نے گائے سے محسوس کیا کہ یہ ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے, تو اس نے گاؤ ماتا جو ہے اسی کی پرستش شروع کر دی. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت کا سفر صحیح رخ پر چلے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ صحیح فطرت جو ہے وہ تو اللہ کی اس عالمگیر ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کرتی ہے. اور اس کے تحت یہ صحیح رویہ جو ہے یہ انسان کے اندر ہر قسم کے تعصب کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اس لیے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا مالک, میرا خالق, میرا رب وہی ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے, اور ساری انسانیت جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, الخلق و عیال اللہ, تو پھر اللہ سے جو حقیقی محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت رکھنے والا ہے. اور اس لحاظ سے گویا کہ ہر قسم کی تنگ نظریاں اور تعصبات ان کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر انسان شعور کی سطح پر یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم, وہ بہت زیادہ انتہائی مہربان, انتہائی رحم فرمانے والا, اور مسلسل رحم فرمانے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہاں پر دو الفاظ جو رحمان اور رحیم آئے ہیں ان کو ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے. رحمان اس کا مادہ بھی راہ میم, اور اس سے فلان کے وزن پر یہ لفظ رحمان ہے. اس وزن کی خاصیت ہے کہ جوش, ولولہ, جیسے کوئی شخص کہے کہ انا اتشان, میں بہت زیادہ پیاسا ہوں, انا جو یان, میں بہت زیادہ بھوکا ہوں. اسی طریقے سے رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا, رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو اپنی عروجی شان کے ساتھ جو ہے ظہور پذیر ہے. یہ ہے جو کہ اس کے اندر ایک انتہائی جوش اور ہیجان کی کیفیت. اور اس کے ساتھ دوسری صفت آئی ہے رحیم, یہ فعیل کے وزن پر. اس صفت کے اندر ایک تسلسل, ایک پائیداری اور ایک دوام یہ پہلو ہے. گویا کہ اللہ کی رحمت سمندر میں تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہیجان آتا ہے, لیکن اس کے بعد تو سمندر تو اتر جاتا ہے. اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے جو کبھی کبھی جوش میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے, بلکہ اس کے اندر ایک تسلسل ہے, ایک پائیداری ہے, ایک دوام ہے, ایک ہمیشہ ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ رحمان الدنیا والآخرہ, دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت کے مستحق جو ہے صرف حقیقی ایمان والے ہوں گے. اور اس کی جو یہ دنیا کی جو تخلیق ہے، یہ اس کی صفت رحمانیت جب جوش میں آئی تو دنیا تخلیق پا گئی. اور اس کے بعد اس کی جو ربوبیت، اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اور اس کو لک آفٹر کرنا ہے، یہ اس کی شان رحیمیت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں شانیں بائک وقت ہیں، اس کی شان رحمت کے اندر جوش بھی ہے اور اس کے اندر ایک ہمیشگی، ایک دوام اور ایک تسلسل بھی ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروا رہا ہے وہ ایک بڑی رحیم اور شفیق ہستی کا تعارف، جو اپنی مخلوق سے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر جو ہے محبت فرمانے والی ہستی. اس پہلو سے گویا اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ فطری تعلق جو ہے وہ تو محبت والا تعلق ہے، ڈر اور خوف والا تعلق نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کرنے والے. تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک. مالک تو آپ سمجھتے ہی ہیں، دین یہ لفظ جو ہے یہ بنا ہے دال یا نون، اور اس کا لغوی معنی ہے بدلہ. اصطلاحی مفہوم کے تحت قانون، نظام اطاعت، اس لیے کہ کسی قانون کے تحت ہی جو ہے وہ بدلہ دیا جاتا ہے. انسان کے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور شر کی تمیز دے کر اسے بھیجا ہے، اس کے اعتبار سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا یہ جذبہ ہے، اور اس کے اندر جو فرق اور امتیاز اللہ نے رکھا ہے. اس دنیا میں تو یہ سب کا سب پوری طرح سے نتیجہ خیز ہوتا نظر نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اگرچہ مادی اعتبار سے یہ دنیا ہمیں مکمل نظر آتی ہے، لیکن اخلاقی قانون کے اعتبار سے دنیا نامکمل ہے. یہاں پر کسی کو اس کی نیکیوں کا، اس کی بلائیوں کا پورا پورا بدلہ نہیں ہوتا، اور کسی کو اس کی برائیوں کی پوری پوری سزا نہیں ملتی ہے. تو لاجیکل اور منطقی بات یہ ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جبکہ یہ واقعی جو ہے حقیقی طور پر پورا جو ہے بدلہ کسی کو مل سکے. اس اعتبار سے قرآن مجید جن حقائق سے ہمیں آگاہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیوی زندگی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے عطا فرمائی ہے. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اسی تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. اور گویا کہ یہ زندگی گلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اس کے بعد اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن عطا ہوگا. اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 بہت ہی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ اس مضمون کا ادا کرتی ہے. فرمایا کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، اور بے شک تم اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہوا. یہاں کوئی ناظم بن گیا تو کامیاب نہیں ہو گیا، کوئی وزیر بن گیا تو کامیاب نہیں ہو گیا، کوئی سفیر بن گیا تو کامیاب نہیں ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا اور صدر بن گیا تو کامیاب نہیں ہو گیا، بلکہ اکثر و بیشتر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ زیادہ ناکام قرار پائیں گے. اصل کامیابی اس کی ہے جسے اللہ آخرت میں کامیاب قرار دے. اس لیے کہ جب یہ تو نتیجے کے دن پتہ چلے گا نا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. یہاں پر اپنی عارضی طور پر جو کچھ کم ایک اپرچونیٹیز مل جانا، یہ کسی کی کامیابی یا ناکامی کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اس معنی میں کہ اگر اسی چیز اس میں گرا گیر کے اسیر ہو کر اور یہاں پر اپنی منزل کو کھوٹی کر بیٹھے، اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا، اس کو اگر جو ہے اس نے اپنے کمرہ امتحان نہیں جانا بلکہ اس کو منزل جان لیا، تو پھر اس سے بڑا دھوکے کا سامان کچھ نہیں. اور وہ جو بدلے کا دن ہے جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب اور کون ناکام، اس دن کل کا کل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. کوئی کسی کی ناجائز سفارش، کسی کا کوئی لین دین، کسی کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، یہ جو ہے کام نہیں آئے گا اگر اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے. بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اس دن اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا اختیار ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود اللہ پکارے گا وللہ الواحد القہار. اس اللہ کے لیے جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے اور جو سب پر پوری طرح سے قابو یافتہ ہے. اور یہی مضمون سورۃ الانفطار کے اندر پوچھا، سوال کیا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا احساس ہے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے کسی جان کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. والامر یوم للہ، اور جس دن کے کل رول اختیار اور اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس کے بارے میں پیشگی طور پر وارن کیا. سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم یہ مضمون کل پڑھیں گے کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، بچو اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی گرفت سے، جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ کام نہیں آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی جو ہے اس سے کوئی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. سورہ لقمان کے اندر یہی مضمون کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو. وخشو یومن، اور ڈرو اس دن سے، یوم لا یجزی والد عن ولده، جس دن والد باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکے گا. ولا مولود ہو جاز عن والده شیئا، اور جس دن کو بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا کہ اللہ کے بارے میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس دن کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوفی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، مجھ سے جو کچھ لینا ہے اس دنیا میں لے لو، اور کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا اپنا عمل اچھا نہیں ہوگا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو آج سے بچانے کی فکر کرو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. یعنی اتنے درجے، اور قرآن نے بتایا کہ نبیوں اور رسولوں کی بیویاں اگر ان کا اپنا عمل اچھا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی اور رسول کے گھر میں ہونا انہیں اللہ کی گرفت اور پکڑ سے نہیں بچا سکا. ان کا انجام قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم قرار پایا، اس لیے ان کا اپنا ذاتی عمل اچھا نہیں. تو یہ ہے مالک یوم الدین. اگر یہ احساس ہمیں تر و تازہ رہے اور ہم شعور کے سطح پر جو ہے ان الفاظ کو ادا کریں، تو اس کے ساتھ تو ہر نماز میں ہمیں یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم نے اپنے ان سارے اعمال کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہاں ان کا جواب دینا ہے، اور اس دن طے ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. تو یہ بہت بڑا ریمائنڈر آخرت کے بارے میں ہر نماز میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. چوتھی آیت میں فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہاں جو ترجمے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے دو دفعہ ایک چیز کو ریپیٹ کیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس لیے کہ نابجو یہ مضارے کا صیغہ ہے، عربی میں اردو کی طرح ماضی، حال اور مستقبل تین زمانے نہیں بلکہ دو ہی زمانے، ایک ماضی ہے اور دوسرا مضارے. مضارے جو ہے وہ حال کو بھی اور مستقبل کو بھی کور کرتا ہے. نابودو یہ مضارے کے سیرے میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے بارے میں ہم اپنی کمٹمنٹ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یہ لفظ عبادت، اس کا مادہ عین با دال، عبد اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، عبادت کے معنی ہے غلامی. یعنی ہر وقت ہر معاملے میں کسی کی اطاعت کرنا بلا چونو چراں وداؤٹ اینی ایکسپشن اینڈ وداؤٹ اینی ریزرویشن. آپ کو پتا ہے کہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلامی اور ملازمت میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ملازم جو ہے وہ کسی خاص کام کے لیے کسی پرٹیکولر ڈیوٹی کے لیے ہوتا ہے اینڈ فار اے گیون ٹائم ہوتا ہے. غلام کے لیے نہ تو کوئی کام کی وہ قید ہے, جو مالک کہے مالک کہے دھوپ میں کھڑے ہوئے اسے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے, مالک جو کچھ کھانے کو دے وہ اسی کو اس کو کھانا ہے, اور جو جس وقت مالک آرڈر کرے اس کو اسی وقت بجا لانا ہے. البتہ غلامی مارے باندھے کی اور مجبوری کی ہوتی ہے. عبادت میں مجبوری کا کوئی عنصر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا ہے بلکہ چوائس دی ہے. اپنی آزاد مرضی سے اپنے اختیار کو اپنی آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دینا اور پوری زندگی اللہ کی پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنا, جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ العبادت تجمع اثنین, عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے, غایت الحب ایک تو انتہائی درجے کی محبت, ما غایت الذل والخضوع اور دوسرے انتہائی درجے کی پستی اور آجزی اور خود کو جھکا دینا. گویا کہ اگر آپ بطور ایک ڈیفینیشن کے عبادت کو ذہن میں بٹھانا چاہیں ایکویشن کے, تو عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے اطاعت کلی اور دوسرا ہے محبت قلبی. اطاعت کلی جمع محبت قلبی از اکول ٹو عبادت. یہ دونوں چیزیں ایک بیلنس کے ساتھ ایک پرپورشن کے ساتھ ہوں گی تو عبادت وجود میں آئے گی. محبت قلبی جو ہے یہ عبادت کی روح ہے اور اطاعت کلی یہ عبادت کا جسم ہے. جیسے ہم بھی ایک مرکب وجود ہیں, دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر جسم نہیں ہے تو روح کا اپنی جگہ وہ بھی جو ہے وہ پھر پرواز کر جاتی ہے, اور اگر جو ہے وہ صرف یعنی روح نہیں ہے تو جسم جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو جلدی سے پھر دفن کر دیا جائے. تو ان دونوں پہلوؤں سے یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا میں نے مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی اختیار کرے عبادت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. سارے نبی اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کو محض نماز روزے حج زکات تک محدود کر لینا یہ عبادت کا محدود تصور ہے. جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ عبادت تو پوری زندگی کی 24 گھنٹے کی وداؤٹ اینی ایکسپشن اینڈ وداؤٹ اینی ریزرویشن پوری زندگی شوق و محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں اللہ کی اطاعت میں بسر کرنے کا نام. اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے ہمارے لیے واضح فرمایا. وہاں یہ مضمون آتا ہے کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم کیا ہم نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں دیا تھا, اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. یہاں سوچئے کہ اگر عبادت کے معنی صرف نماز روزے حج زکات تک محدود ہیں تو مجھے بتائیے آج تک کسی نے شیطان کے نام کی نماز پڑھی, کسی نے شیطان کے لیے روزہ رکھا, کسی نے شیطان کے لیے حج کیا؟ شیطان کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں. تو اصل میں عبادت اس کی ہے جس کا حکم مانا جا رہا ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کا بھی حکم جائے وہ مان لیا, خواہ وہ شیطان ہو یا ہمارا اپنا نفس ہو یا معاشرے کے رسم و رواج ہو, تو وہیں پر ہم عبادت سے باہر نکل جاتے ہیں, وہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لحاظ سے پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں بسر کرنا یہ ہے اصل عبادت. دوسرا لفظ جو آیا اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو استعانت مدد مانگنا تعاون طلب کرنا, اس میں عبادت اور استعانت ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے یہ عبادت کا جوہر ہے. الدعاء هو العبادہ, بلکہ دعا ہی اصل عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے آپ غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عبد کامل ہیں، ان سے کامل انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کرتے تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ذکر کا، تیرے شکر کا اور تیری اچھی بندگی کا حق ادا کروں۔ تو یہ ہے اللہ سے مدد کی اہمیت اور ضرورت۔ تو گویا کہ اس آیت نمبر 4 میں ایک گویا کہ خصوصی اس کی اہمیت ہے کہ اس سے پہلے 3 آیات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تھرڈ پرسن کے سیگے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ڈائریکٹ ایڈریس ہے اللہ سے براہ راست شرف ہم کلامی، جب اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا پہلے ذکر غیابی تھا، اب ذکر خطابی ہے، اب اللہ سے شرف ہم کلامی۔ اور یہی الصلاۃ و معراج المومنین کہ معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تھا، وہی بات اللہ پاک نے وہ شرف جو ہے ہر مومن بندے کو عطا فرمایا کہ تم براہ راست میرے سر میں مجھ سے نماز کے اندر ہم کلام ہو سکتے ہو، مجھ سے خطاب کر سکتے ہو۔ پہلی 3 آیات کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید نظری یا علمی نظریے کی توحید کی بات تھی، اور یہاں پر توحید عملی، اور اس میں بھی آپ غور کیجئے کہ ویسے جو بات ہے وہ نابودو کا سے بھی ادا ہو سکتی تھی کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن ایاکا قاف کو باہر نکالا اس بات کو پورا ظاہر کرنے کے لیے کہ شرک کی پرزور نفی، صرف اور صرف اللہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور یہ اتنا بڑا، یہ جو بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ ایک طرح سے ایک ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اس پر ہم اپنی ہمت سے پورے نہیں اتر سکتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اس کے لیے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کر رہے ہیں اس کا پورا اترنے کے لیے توفیق بھی صرف اور صرف آپ ہی سے جو ہے وہ ہم طلب کرتے ہیں اور رہیں۔ گویا کہ اس کے اندر یہ بلٹ ان میسج ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان کو اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی توقع، کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ فائل حقیقی، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو جس سے چاہے جو ہے وہ آپ کو وہ کام کروا دے گی، لیکن بندوں کے اندر کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے لیے کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ اس میں گویا کہ آپ غور کیجئے کہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہماری ہر نماز میں ہم اپنی اللہ کے ساتھ بندگی، وہ عہد بندگی اس کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں، تو وہ اللہ کے ساتھ یہ قول و قرار، یہ عہد و پیمان، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہر بندہ مومن اللہ کی بندگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر طریقہ اس کو فالو کرنے کا جو عہد کرتا ہے، ہر نماز میں وہ ہم سے دوبارہ سے اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ تازہ کروائی جاتی ہے۔ لیکن یہ قابل توجہ بات ہے کہ نماز کی حالت میں ہم اللہ سے اتنا بڑا قول و قرار اور عہد و پیمان کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ اس کی بندگی سے فوراً ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہوئے کہ مسجد میں تو اللہ کا حکم چلے گا، وہاں تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کی رضا کے خلاف ہو، لیکن باہر نکلتے ہی ہم اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا اللہ صرف توبہ نعوذ باللہ ہم نے اس کو مسجد میں قید کر رکھا ہے؟ باہر اللہ نہیں ہے، بازار میں اللہ نہیں ہے، جو ہے وہ اسکول میں اللہ نہیں ہے، کالج میں اللہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اللہ نہیں ہے، عدالت میں اللہ نہیں ہے، وہاں پر کس دھڑلے کے ساتھ ہم اس کے سارے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اس عہد و پیمان اور قول و قرار کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم بٹ مے اینڈ وی مے بی ایٹ اینی پلیس، ہر جگہ پر ہم جب اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا لارڈ ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، بحر و بر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس کی بندگی سے فرار اختیار کرنا، یہ جو ہے یہ ہماری اس وقت ہم وہ بندگی کی روش سے باہر نکل کر پھر غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت اہمیت ہے، شعور کی سطح پر الفاظ کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی اور بات کچھ ہو رہی ہے. اللہ سے اتنا بڑا قول و قرار اور عہد کرنے کے بعد اللہ سے کیوں ہوا عہد ہی نہیں پورا کیا, تو کسی اور سے عہد کہاں پورا کر پاؤ گے. اس لحاظ سے یہ بہت فکر مندی کی بات ہے اگر ہم اس کو شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کر ادا کریں اور پھر اس کے تقاضوں کو نبھائیں. آگے آیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلائی. ہدایت اس کا مادہ ہے ہا دال یا, اور ہدایت کا مفہوم ہے رہنمائی, جس کی تین ممکنہ صورتیں ہیں, راستہ سجھا دینا, راستہ دکھا دینا یا اس کی طرف اشارہ کر دینا, اور ساتھ لے کر انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب حسن اسکوئر کہاں ہے, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جی اس کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی باہر نکلو گے ذرا دائیں جاؤ گے پھر آگے مین روڈ آ جائے گی, اس کے اوپر دائیں مڑ جانا, آگے جا کے جو چورنگی آئے گی وہ حسن اسکوئر کی چورنگی ہے. یہ ہے وہ پہلا درجہ اس کو سمجھا دینے کا یا بتا دینے کا. اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ اشارہ کر دینا کہ آپ ذرا اس کے ساتھ چل کر مین روڈ تک چلے جائیں, کہیں سامنے وہ جو چورنگی نظر آ رہی ہے وہ حسن اسکوئر کی چورنگی ہے. اور اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی چلو میں بھی اس طرف چل رہا ہوں یا میں تمہاری مدد کرتا ہوں, چلو میں تمہارے ساتھ جا کر چاہے گاڑی میں بٹھا کر یا ویسے ہاتھ پکڑ کر تمہیں انگلی پکڑ کر تمہیں حسن اسکوئر تک پہنچا دیتا ہوں. ہم جب اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم یہ استدعا کریں تو ہمیں اس تیسرے درجے کی کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں, تو ہی اپنے کرم سے ہمیں انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک صراط مستقیم تک جو ہے وہ پہنچا دیجئے. اس لیے کہ انسان تو زندگی کے آخری سانس تک ہدایت کا محتاج رہتا ہے, اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ والذین اہتدوا زادہم ہدا, وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت عطا فرماتا ہے, ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. یعنی ہدایت کے تو مدارج اور منازل کبھی ختم ہی نہیں ہونے والے ہیں, ایک درجے کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. اور حصول ہدایت کے لیے یقینی ذریعہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے, جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم انہیں لازماً اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کے اعتبار سے انسان انفرادی سطح پر بھی ہدایت کا محتاج ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر تو وہ کلیتاً ہدایت خداوندی کے بغیر جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہی ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اجتماعی معاملات ایسے ہیں, مثلاً مرد اور عورت کے درمیان حقوق و فرائض کا صحیح تعین, اس کے بارے میں انسانیت ٹھوکرے کھاتی رہی ہے. دو انتہائیں, کبھی تو عورت کو پاؤں کی جوتی کی نوک سمجھنا, اور کبھی یہ ہے کہ اس کو کلوپٹرا بنا کر اپنے سر پر بٹھا لینا. یہ دو عدم توازن کے رویے جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں. قرآن مجید نے آ کر یہ بتایا ہے, جیسا کہ آپ کو ابھی الفاظ کی گنتی کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا, کہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. البتہ گھر میں گھر کا انتظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک درجہ مردوں کو عطا فرمایا, لیکن اس درجے میں وہ کوئی بہت بڑے اعزاز یا فخر کی بجائے ذمہ داری کا عنصر زیادہ ہے. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے, اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی صرف ان کی اپنی ہی نہیں بلکہ ان کے سارے جو ان کے ماتحت زیر نگی ہیں, جو ان کی نگرانی میں دیے گئے ان کی بھی کی جائے گی. اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت کے درمیان تعلق میں اعتدال اور توازن, یعنی آزادی اور پابندی, ان دونوں کا بیلنس ایسا بھی نہ ہو کہ مادر پدر آزاد ہو کر فرد جو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ وبال جان بن جائے, اور دوسری طرف معاشرہ جو ہے وہ اتنا حاوی بھی نہ ہو جائے کہ جیسے سوشلزم اور کمیونزم میں کہ انڈیویجل کو نہ اپنے کسی کام کے بارے میں کچھ سوچنے کی نہ کوئی ترقی کرنے کی کوئی موقع میسر رہے, بلکہ ان دونوں کے درمیان جو بیلنس درکار ہے. اسی طریقے سے لیبر اینڈ کیپیٹل, ان کے درمیان جو توازن, ایسا نہیں ہو کہ کیپیٹل اتنا حاوی آ جائے کہ لیبر کو بالکل کچل کر رکھ دے, اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ لیبر جو ہے وہ اتنی من مرضی کرے کہ کیپیٹل کو فلرش ہونے کا سرے سے کوئی موقع میسر نہ ہو. یہ جو ہے یہ اس کے درمیان جو توازن ہے وہ صرف اور صرف خدائی ہدایت کے نتیجے میں ہی مل سکتا ہے, اور تکمیل دین اصل میں اجتماعی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے, اور ہدایت کی یہی ضرورت جو ہے وہ وحی اور رسالت کی ضرورت کو واضح کرتی ہے. اس لیے کہ انسان جب اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار کرنے کی تو کوشش کرتا ہے تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے, وہ ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتا ہے. متوازل اور معتدل راستہ وہ صرف نبی اور رسول کا راستہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو جب اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کی جاتی ہے تو اس میں گویا کہ بالکل یہ میسج موجود ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اس کی ہدایت. صراط جو ہے راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھا ہونا اس کی صفت ہے. صراط مستقیم کو قرآن مجید میں الصراط السوی بھی کہا گیا ہے اور سوا سبیل بھی کہا گیا ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک نقشہ بنایا. آج آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ جناب یہ بڑی آڈیو ویژول ایڈ کے ذریعے سے اور بڑے چارٹ کے ذریعے سے چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں. اس کا آغاز بھی کس نے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظاہر ہے اس وقت یہ آڈیو ویژول اکوپمنٹ اس قسم کا نہیں تھا, اسکرینز بھی نہیں تھیں, لیکن اللہ کی زمین تو تھی. یہ وہ فلیٹ اسکرین ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط سیدھا کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم جو اللہ تک لے جانے والا ہے, اور اس کے ساتھ آڑی ترچھی پگڈنڈیاں ہیں جو کہ انسان کو الجھانے والی ہیں, جو شیطان کے راستوں کی طرف جو ہے متفرق راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت فرمائی کہ وہ ان ھذا صراطی مستقیما, اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. فتبعوہ, پس اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا. فتفرق بكم عن سبيله, کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے اللہ کے راستے سے متفرق کر دیں گی, دور لے جائیں گی. اور یہی بات جو ہے ایک مختلف انداز میں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائی کہ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, بے شک یہ قرآن ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ. اس اعتبار سے یہ صراط مستقیم کی ہدایت گویا کہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی وہ بیلنسڈ متوازن زندگی جو جس پر چل کر انسان اللہ کو راضی کرنے والا بن سکے, اور سوسائٹی ایسی پوری کی پوری اتنی کنڈیوسو ہو کہ اس میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ممکن ہو, اس صراط مستقیم کی اللہ سے استدعا کی جا رہی ہے. یہ گویا کہ اصل انسانیت کی ضرورت اور غرض و غایت. اور اس میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ مجھ سے مانگنے کی جو اصل چیز ہے وہ ہدایت. ہدایت اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز نعمت ہے, اور اس ہدایت کو آپ مائنس کر دیجئے تو دنیا کی ہر چیز جو ہے نعمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. آپ کسی چیز پر اپلائی کر کے اس کو دیکھیے, زندگی بذات خود اگر ہدایت والی ہے تو دنیا میں بھی سکون کا اطمینان کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصد کا اور رحمت کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ہدایت سے تہی دامنی کی حالت میں دولت ہے تو وہ وبال جان ہے, اولاد ہے تو وہ زندگی میں سوہانے روح ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہدایت سے محروم. جو نیم اینی تھنگ اس میں سے ہدایت کو مائنس کر دیجئے وہ نعمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ یہ جو دعا تمہارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے, اس سے جو مانگنا ہی ہے مجھ سے تو جو چیزیں تم مانگتے رہتے ہو وہ تو وہ ہیں جو میں نے تمہارے لیے طے کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے. تو اللہ سے جو اصل مانگنے کی چیز ہے, دیکھیے ہر نماز میں وہ ہم سے کہلوا رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور الحمدللہ یہ اسی صراط مستقیم جو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے, یہ مہینہ اسی صراط مستقیم کو پانے کا مہینہ ہے جو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل سے جس کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس کی مزید وضاحت کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا. اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, وہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے گا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین انبیاء میں سے، والصدیقین صدیقین میں سے، والشہداء شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین نیکوکاروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. گویا کہ جب ہم یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اللہ کے مقربین کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جو اسی راستے پر، یہ صرف میری دعاؤں سے یہ منزل سے طے نہیں ہوگی، اس میں بلٹ ان میسج ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ فالو کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے تو صدیقین کا راستہ فالو کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے تو شہداء کا راستہ فالو کرنا ہے، اور صالحین کا راستہ جو ہے اس کی پیروی کرنی ہے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کا ساتھ جو ہے ہمیں نصیب فرمائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو ناراض ہوا، اور نہ ہی وہ جو گم کردہ راہ ہو. مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تو انعام فرمایا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ایسے برے اعمال کیے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود، اور سورہ بقرہ کی آیات میں، سورہ آل عمران میں انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اس لیے کہ ان کا رویہ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ روش اختیار کی تھی کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور برا نہ منائیے گا، آج اس کی جھلک ہمارے اندر بھی موجود ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی گر گرا کر دعائیں مانگتی ہیں لیکن دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رویے کے اندر بھی وہ بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ ملک لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی جو بھی گزشتہ 56-57 سال کی تاریخ، اس کے اندر جو کچھ کیا ہے، اس نے اس وعدے کی جو خلاف ورزی کی ہے وہ بالکل جو ہے، یعنی اذر من الشمس ہے، اس کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ضالین ہیں، یہ ضال کی جمع ہے، ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے، یعنی جو راہ حق سے دور ہوں. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہے، وہ عیسائی ہیں. عیسائی بعض مغالطوں کی وجہ سے راہ حق سے دور ہو گئے. انہوں نے محبت کی انتہا میں حدیث علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جس کا قرآن تبصرہ کرتا ہے وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، اور یہ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور عمل کے اندر جو ہے انہوں نے انتہائی جو رویہ یہ اختیار کیا کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے اختیار کر لی. قرآن اس طرح تبصرہ کرتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 37 میں کہ وہ رہبانیت اب تداؤ ماں کتب نہ علیہم، اور رہبانیت کی بدعت جو انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے تو ان پر فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے. اللہ نے تو جو بات لازم کی تھی، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے یہ رہبانیت یہ انہوں نے خود یہ اختیار کر لی، اور پھر وہ اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے. تو اس لحاظ سے دونوں انتہاؤں سے بچنا، ایک طرف جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اور اس سے جو ہے اللہ کی نعمت ہدایت اس سے پہلو تہی اختیار نہیں کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اور اسی طریقے سے اعتدال والا راستہ، متوازن راستہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے. اگر اس کے مطابق اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت اس طریقے کے مطابق اختیار کریں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے. اگر اس میں اپنی مرضی سے، دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اتباع کے لیے بھی دونوں چیزیں ضروری ہیں، محبت قلبی اور اطاعت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی جو امبیلنس ہے، خاص طور پہ جہاں اطاعت کا پہلو نکل گیا، میری محبت جب رہ جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے نئی نئی بدعات یہ وجود میں آتی ہیں. تو ان دونوں ایکسٹریم سے بچتے ہوئے اللہ پاک سے وہ صراط سبیل، وہ صراط مستقیم، وہ ہدایت کا راستہ، اس پر کاربند رہنے کی توفیق اور اطلاع طلب کی جا رہی. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، اس کے معنی ہے کہ ایسا ہی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. گویا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب فرشتے بھی جو ہے اس صورت کے پڑھے جانے پر آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. میں اپنی گفتگو کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی ایمان افروز حدیث, جسے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو, اللہ کی بات کو کوٹ ان کوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نے فرمایا, یہ ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے راوی ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقول اللہ تعالی, اللہ یہ فرماتا ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اور یہاں نماز سے مراد اصل میں سورہ فاتحہ ہے, جیسا کہ آپ آگے تو اس کے الفاظ سنیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. فنصفہا لی و نصفہا لعبدی, تو اس کا نصف, اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا. اذا قال العبد, جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, قال اللہ تعالی, تو اللہ تعالی یہ فرماتا ہے, یعنی جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, قال اللہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین, قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. وَإِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, ایک قول و قرار, ایک عہد و پیمان, ایک اگریمنٹ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. والے عبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مانگا, یعنی یہ میری عبادت پر, میری بندگی پر پوری زندگی قائم رہے, میری مدد ہر وقت اس کے قابل حال ہوگی. اسی کہ بندہ کیا مانگ رہا ہے, بندہ یہی کہہ رہا ہے نا, ایک وعدہ کر رہا ہے اور ایک اللہ سے مدد مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جو کچھ نے مانگا. وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, اور جب بندہ یہ آخری تین آیات جو میں نے پڑھ کے سنائی ان کو ادا کرتا ہے, قَالَ هَذَا لِعَبْدِي, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے, وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, اور میرے بندے کو وہ سب کچھ عطا ہوا جو اس نے مانگا. گویا کہ اگر انسان واقعی دل کے کانوں سے سنے تو اسے اس سورہ فاتحہ کی ہر ہر آیت کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کا یہ جواب اسے سنے گا, وہ اپنے کانوں میں سنائی دے گا. وہی بات کہ افلاس سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس سورت کو اس کے جو صحیح مفہوم ہے, جو تقاضے ہیں, ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو اللہ پاک نے جو برکات رکھی ہیں, جو خیر رکھی ہے, اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل سے ہمارے دورہ ترجمہ قرآن کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. جو پروگرام بتایا گیا ہے 8 بجے انشاءاللہ عشاء کی جماعت یہاں ساتھ قریبی مسجد میں ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد 2 سنت پڑھ کر ہم یہاں پر جمع ہو جائیں گے. کوشش کیجیے کہ جتنی جلدی یہاں پر جمع ہو جائیں, اور میری سارے منتظمین سے بھی گزارش ہے کہ جتنا بھی یہاں پر سیٹنگ وغیرہ ہے وہ سب کچھ اس سے پہلے پہلے مکمل ہونی چاہیے, بلکہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے پوری ہو جانی چاہیے, تاکہ ہم ٹھیک 8:15 بجے اس پروگرام کا آغاز کر سکیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس کو تقریباً 1:15 کے ارد گرد اس کو کنکلوڈ کر سکیں. تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ہر منٹ جو ہے اس کا اس کو قیمتی سمجھیں, کسی انتظام کی وجہ سے اور کسی اس کی وجہ سے اس کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لائیے. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں ایک حرف بھی زائدہ ضرورت نہیں ہے, کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان مس کرنا افورڈ کر سکے. تو اس کے لیے نہ صرف خود تشریف لائیے بلکہ دوسرے دوست احباب کو بھی. یہ وہ خیر ہے کہ جس میں اگر آپ تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی کوشش, تھوڑی سی ترغیب و تشویق کے ذریعے سے کسی اور کو بھی جو ہے لے کر یہاں تک آ جائیں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہ علی اگر تیرے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کے بہت بڑے ریوڑ سے بڑی دولت. اندازہ کیجئے کہ سرخ اونٹ کتنی بڑی وہاں قیمتی, جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کہے کہ جناب تجھے جو ہے ٹویوٹا کرولا یا اس سے بھی بڑی کوئی گاڑی, اتنی گاڑیوں کا فلیٹ جو ہے جس کو مل جائے گا اس سے بڑی دولت ہے. ایک شخص بھی اگر آپ کے ذریعے سے اس کو اللہ نے توفیق دے دی, اس کی زندگی سدھر گئی, تو میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیں گے. اس کے لیے ضرور کوشش کیجئے, اور نہ صرف یہ ایک دن کی کوشش ہے بلکہ مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کو ہم ایک آدھ دفعہ ترغیب و تشویش دے کر لگے بھی آتے ہیں, دنیا کے جھمیلے اس کو پھر سے جو ہے اس کا گھیرا ڈال لیتے ہیں. اس کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنا, اس کو ترغیب و تشویش دینا کہ بھائی یہ خیر کا راستہ, ہدایت کا راستہ, اور یہ زندگی میں واللہ عالم یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے اس لیے اس کو مس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو آسان فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.